هو
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن. اس سلسلے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جن آیات کے اندر اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے ہیں، حلال و حرام کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں. واضح رہے کہ جو حلال و حرام کا لفظ ہے، یہ زندگی کے تمام گوشوں کو شامل ہے. عبادات کا معاملہ ہو، معاشرت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، نکاح و طلاق کا معاملہ ہو، یہ احکامات کا نظام، حلال و حرام کا نظام ہماری زندگی کے تمام جو گوشے ہیں، تمام جو حصے ہیں، تمام جو زاویے ہیں، سب کو محیط ہے. قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی وہ کتاب ہے کہ جو ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتی ہے مسلمان کو. مسلمان کو یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں کس کس موقع پر کیا کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت نے صرف عبادات ہی کے احکامات بیان نہیں فرمائے، معاشرے کی بہتری اور خوبی ہی کے احکام بیان نہیں فرمائے، آپس کے جو گھریلو زندگی ہے صرف اسی کے احکامات بیان نہیں فرمائے، بلکہ ایک بڑا حصہ شریعت مطہرہ کا وہ لین دین کے مسائل پر مبنی ہے. لین دین کس طرح کرنا ہے، کس طرح رکھنا ہے، لین دین کے ضابطے کیا ہونے چاہیے، کیا اصول، کیا طریقہ ہونا چاہیے. آج جس آیت مبارکہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے، وہ لین دین کے متعلق جزیات تو بیان نہیں کر رہی، لیکن لین دین کے حوالے سے ایک بہت ہی مرکزی اصول، قاعدہ اور ضابطہ بیان کر رہی ہے. آئیے سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
قرآن کی روشنی
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما.
اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.
اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے.
محترم ناظرین، ان دو آیات مبارکہ کی جو تلاوت آپ نے سماعت کی ہے، ان دو آیات کے ضمن میں آج کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
قرآن کی روشنی،
سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات. نمبر 1، آمدنی کے باطل طریقوں سے مراد کیا ہے؟ نمبر 2، تجارت اور باہمی رضامندی کے الفاظ میں کیا کیا احکام پوشیدہ ہیں؟ نمبر 3، ولا تقتلوا انفسکم میں اپنے آپ کو کس طرح کا نقصان پہنچانا مراد ہے؟ نمبر 4، بیان کردہ احکامات کی خلاف ورزی پر کیا وعید بیان کی گئی ہے؟
آپ نے سماعت کیا کہ آج کن عنوانات پر گفتگو ہوگی. ان عنوانات کے اندر جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آیت مبارکہ سماعت کی ہے اور اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو, خطاب ایمان والوں سے کیا گیا ہے, کیونکہ جو احکامات ہیں مسلمان ہی اس کا مکلف ہے اور مسلمان کو اب کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا لا تأکلوا, مت کھاؤ. یہاں لفظ کھانا بولا گیا ہے لیکن مراد یہ ہے کہ ان ذرائع کو اختیار نہ کرو کہ جو ذرائع باطل اور غلط طریقے پر مبنی ہے, یعنی جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان ذرائع کا ایک بڑا مقصد چونکہ کھانا ہوتا ہے, پیٹ بھرنا ہوتا ہے, اس لیے ذرائع کے بجائے لفظ تاکلو بول کر ذرائع آمدنی مراد لی گئی کہ ان ذرائع کو اختیار نہ کرو کہ جو باطل طریقے پر مبنی ہیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ تم اپنے مالوں کو جو ہے وہ باطل چیزوں کی خریداری پر نہ لگاؤ, ایسی خریداری پر نہ لگاؤ کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. تو تجارت جو ہے اس کے بظاہر ہمیں بہت سارے کام تجارت لگ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تجارت ہے, خرید و فروخت ہے, یا یہ نفع جائز ہے, یہ نفع حلال ہے, یا یہ جو طریقہ آمدنی ہے یا ذریعہ آمدنی ہے وہ جائز ہے, لیکن شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ طریقہ آمدنی باطل ہوتا ہے. باطل سے کیا مراد ہے؟ باطل سے مراد ہر وہ طریقہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے جسے ناجائز قرار دیا ہے. شریعت مطہرہ نے جن چیزوں کو آمدنی کے جن ذرائع کو ناجائز قرار دیا ہے, جب بندہ ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے مال حاصل کرتا ہے تو وہ پھر باطل طریقے سے کمایا ہوا مال کہلاتا ہے. ویسے تو جو آمدنی کے ناجائز ذرائع ہیں بہت سارے ہیں, آئیے میں آپ کے سامنے تقریباً 7 بڑے ذرائع بیان کرتا ہوں. ایک طریقہ ہے غصب کے ذریعے کسی کا مال حاصل کرنا. مثال کے طور پر کسی کا مکان تھا, کسی کی جگہ تھی, کسی کی چیز تھی, اس پر جو ہے وہ ظلمن کسی نے قبضہ کر لیا جا کر اور اس مال کو ہتھیا لیا. تو یہ ظلم یا غصب کے ذریعے مال کمانے کی ایک صورت ہے. عام طور پر ڈاکو, اسٹریٹ کرائمر اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, لوگوں کو جو مال ہتھیا رہے ہوتے ہیں, اس میں یہی ذریعہ ہوتا ہے. تو قرآن پاک واضح طور پر فرما رہا ہے کہ باطل طریقے سے مال حاصل نہ کرو. دوسرا سبب ہے لہو و لعب کے ذریعے مال حاصل کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے دائرے ہیں جب, اور ان دائروں کو عبور کیا جائے تو پھر وہ کام جو ہے وہ جائز نہیں رہتے. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں, کھیل تماشے بھی ہیں. اب کھیل تماشوں کی جو آمدنی ہے یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ جسم فروشی کرنا شروع کر دے, یا جسم فروشی کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کے قریب ہونا شروع کر دے, تو یہ جو ایک ذریعہ مال ہوگا, یہاں پر جو مال کا تبادلہ ہوگا یہ بھی باطل طریقہ ہوگا. تو زنا کی جو آمدنی ہے یہ بھی ایک باطل ذریعہ آمدنی ہے. تیسرا جو سبب ہے وہ ہے رشوت. رشوت ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے, ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سرکاری حکام رشوت لے رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سارے افراد, بہت سارے محکمے, بہت سارے طبقے, بہت سارے اہل منصب رشوت کا لین دین کر رہے ہوتے ہیں. رشوت صرف اسی کا نام نہیں کہ دوسرے کو پیسے دیے جائیں, بلکہ بہت ساری صورتوں کے اندر کھانا کھلانا بھی رشوت میں آ جاتا ہے. بہت ساری صورتوں کے اندر اپنی چیز ادھار یا آریت پر دینا وہ بھی رشوت میں آ جاتا ہے. تو رشوت ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو باطل طریقے پر مبنی ہے. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مذمت مذکور ہے, اس سے نہیں اس سے ممانعت مذکور ہے. ایک بڑا ذریعہ ہے سود. سود بظاہر تو لوگ جو سودی اگریمنٹ کرتے ہیں اس میں رضامندی کا اظہار ہوتا ہے, فریقین راضی ہوتے ہیں, لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس طریقہ کار کو حرام قرار دے دیا, اس پر ممانعت جاری کر دی, اس پر ناجائز کے احکام بیان فرمائے, وعیدیں نازل فرمائی. سود کے ارتکاب کرنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی طرح قرار دیا. تو اب جو بندہ سود کے ذریعے مال حاصل کرے گا تو واضح طور پر اس کا یہ مال حاصل کرنا ایک باطل طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. ایک بڑا سبب ہے خیانت کے ذریعے مال حاصل کرنا. یعنی خیانت بھی ایک بہت وسیع باب ہے, دھوکہ بھی اس کے اندر آ گیا. ایک شخص کے مثال کے طور پر پیسے اس کے ذمے کم بنتے ہیں، لیکن آپ حساب کتاب کا ایسا ایک چکر چلائیں اور چکر چلا کے اس سے زیادہ پیسے لے لیں کہ نہیں اتنے نہیں اتنے پیسے بنتے ہیں، تو یہ خیانت کی صورت ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس طریقہ کار، اس کو عام طور پہ چیٹنگ کہتے ہیں، اس طریقہ کار کے ذریعے آسان راستہ سمجھ کر مال کماتے ہیں لیکن دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خیانت کے ذریعے کمایا جانے والا مال ایک ایسا طریقہ ہے جو باطل طریقے پر مبنی ہے. ایک بڑا سبب ہے خرید و فروخت کے ناجائز طریقے. بھئی اب تک آپ نے جو مثالیں سنی خیانت کی، سود کی، غصب کی، ڈاکوؤں کی، چوروں کی، رشوت لینے والوں کی، یہ تو سب جانتے ہیں کہ سب کے سب ناجائز طریقے ہیں. لیکن ایک طریقہ ہے خود تجارت کے اندر بہت سارے شکلیں، بہت سارے صورتیں، بہت سارے اسباب ایسے ہیں جب داخل ہو جائیں تو تجارت کو ہی ناجائز کر دیتے ہیں. تقریباً 40 کے قریب ایسے اسباب ہیں اگر تجارت کے اندر داخل ہوں وہ تجارت حلال نہیں رہتی، اس کی آمدنی حلال نہیں رہتی، ایسی بے صحیح قرار نہیں پاتی بلکہ فاسد قرار پاتی ہے، اور اس سے اس طریقہ کار کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ اب ایک باطل طریقے کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کہلائے گی. اور قرآن پاک کی یہاں جو نہیں ہے، جو ممانعت ہے، اس میں وہ آمدنی داخل ہوگی. اب پتہ کیسے چلے کہ وہ کون سے طریقے ہیں؟ ایک تو نہیں، میں نے تو عرض کیا کہ 40 کے قریب ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ جو ہے وہ تجارت کے اندر بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں. آپ بظاہر آپ کو لگے گا کہ اگریمنٹ تجارت کا ہے، ٹریڈنگ ہے، اور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے اندر ناجائز امور شامل ہوں گے. اور آپ سے سنتے ہوں گے احکام تجارت ہر اتوار کو مغرب کے بعد آتا ہے، تو اس کے اندر کتنے ایسے مسائل ہوتے ہیں، تجارت کے ہوتے ہیں، لین دین کے ہوتے ہیں، مارکیٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری صورتوں کے متعلق آپ سنتے ہیں کہ جی ان کا جب حکم ہے بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جائز نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ یہ خود ایک باب ہے، تاجروں کے لیے یہ چیزیں سیکھنا فرض ہے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے ہماری آمدنی حرام ہو جاتی ہے، ہماری آمدنی حلال نہیں رہتی، ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ کام نہ کرنا ہم پر واجب ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں سیکھنا تاجروں کے لیے ضروری ہیں. ایک اور بڑا طریقہ، ایک بڑا طریقہ جس کے ذریعے آمدنی جو ہے وہ حلال نہیں رہتی اور وہ طریقہ باطل طریقہ قرار پاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اب تک تو بات تھی طریقوں پر، اب ہے چیزوں پر. ایسی چیزیں ہیں کہ جو چیزیں شریعت مطہرہ نے ان کی خرید و فروخت جائز ہی قرار نہیں دی. جب بندہ ان چیزوں کو خریدے گا، بیچے گا، تو ان چیزوں کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ ناجائز ہوگی، حرام ہوگی، اور ایسا جو طریقہ ہوگا آمدنی حاصل کرنے کا وہ بھی باطل طریقہ قرار پائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کچھ چیزیں میں بیان کر دیتا ہوں. شراب ہے، خنزیر ہے، یہ ایسے پروڈکٹس ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ شریعت مطالعہ نے مسلمان کے لیے ان کا خریدنا، بیچنا، ان کی نقل و حمل، ان میں معاملت کرنا کسی طور پر جائز قرار نہیں دیا. اب بندہ ان بیان کردہ طریقوں میں سے کسی کو اختیار کر کے آمدنی حاصل کرتا ہے تو اس کی یہ آمدنی جو ہے وہ مال حرام قرار پائے گی. اسی طریقے سے کوئی بت بنا کر بیچتا ہے، یہ طریقہ آمدنی باطل ہے. سلیب بنا کر بیچتا ہے، یہ طریقہ آمدنی باطل ہے. تصاویر بیچتا ہے، جادو کی کمائی کرتا ہے، جادو کرنا جب ناجائز ہے تو اس کی آمدنی میں ناجائز ہوگی. اسی طریقے سے خون کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، انسانی بالوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اب خون کے تعلق سے ضرورت کے وقت خون کا دینا تو جائز ہے، لینا تو جائز ہے، لیکن خون مال نہیں ہے، قابل معاوضہ چیز نہیں ہے. انسانی جسم کا ایک حصہ ہے اور اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پر خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے آلات موسیقی ہے، چونکہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے تو ان کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے آتش بازی کا جو سامان ہے، جب اس کا استعمال جائز نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگی. تو من جملہ 7 طرح کے مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. یہ 7 کوئی منحصر نہیں ہے عدد کے، 7 کے اندر ہی عدد پایا جائے گا. ایک بڑے بڑے جو اسباب ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ یہ وہ اسباب ہیں کہ جب بندہ ان کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے تو اس کی جو آمدنی ہے وہ حرام قرار پاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو اپنے مال جو ہیں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو ان جب ذرائع کو اختیار کیا جاتا ہے تو پھر قرآن پاک کی جو نہیں ہے، جو ممانعت ہے، بندہ اس ممانعت کا کی خلاف ورزی کرنے والا قرار پاتا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری آیت کی جو گفتگو ہے اس کا اگلا نقطہ یہ تھا کہ یہاں فرمایا گیا اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً أَن تُرَادِ مِنْكُمْ، کہ ذرائع آمدنی کس طرح کے ہونے چاہیے۔ فرمایا گیا کہ تجارت کے ذریعے بندہ اپنا مال حاصل کرے۔ ان تراد منکم، یہ ایک طرح سے تجارت ہی کی تفسیر ہے کہ تجارت جب بھی ہوگی فریقین کی رضامندی سے ہوگی۔ فریقین کتنا مال خرید رہے ہیں، کوانٹیٹی کیا ہوگی، رضامندی سے طے کریں گے۔ مال کی قیمت کیا ہے، رضامندی سے طے کریں گے۔ معاہدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، رضامندی سے طے کریں گے۔ مال جو ہے وہ اس کی ڈلیوری بیچنے والے کے ذمے ہے، یعنی پہنچ پر ہے، یا وہ خود خریدنے والا اٹھائے گا، رضامندی سے طے کریں گے۔ تو خرید و فروخت کے جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ رضامندی ہے۔ تو خرید و فروخت ایک لفظ ہے، لیکن یہ ایک لفظ پورے ایک نظام کو شامل ہے۔ ہزاروں لاکھوں طریقے ہیں خرید و فروخت کے، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا میں۔ دنیا جب تک ختم نہیں ہو جاتی، ایک سے ایک طریقہ خرید و فروخت کا ایجاد ہوتا رہے گا۔ نئی سے نئی جو صورت ہے وہ پیدا ہوتی رہے گی۔ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر ہم نے پہلے کب سنا تھا، آن لائن ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے، ہوم ڈلیوری شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ شکلیں ضرور چینج ہو رہی ہیں، لیکن جو بنیاد ہے، بنیاد تو وہی ہے۔ بنیاد خرید و فروخت کے مقصد جو ہے، مقصد ہے انتقال ملکیت۔ ایک آدمی ایک چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فائدہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے کی چیز ہے تو پیٹ بھرنا فائدہ ہے، کوئی آسائش کی چیز ہے تو گھر میں رکھنا اس کا فائدہ ہے۔ مقاصد بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ چیز دوسرے کے پاس ہے۔ اب یہ اس کی قیمت ادا کر کے باہم رضامندی کے ساتھ ایک سودا کر کے تجارت کرے گا۔ تجارت جب کرے گا، تجارت کا جو سب سے بڑا فائدہ سامنے آتا ہے وہ ہوتا ہے انتقال ملکیت کا، کہ جب جیسے ہی ایکسپٹینس اور آفر کا عمل پورا ہوتا ہے، پہلے ایک شخص آفر کرتا ہے، ایجاب کرتا ہے، سامنے والا ایکسپٹینس کرتا ہے، قبول کرتا ہے، جیسے ہی عمل پورا ہوتا ہے انتقال ملکیت محقق ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے مال میں ایک دوسرے کا استحقاق ثابت ہو جاتا ہے۔ جو خریدنے والا ہے وہ مال کا مالک ہو جاتا ہے، جو بیچنے والا ہے، جو معاوضہ ہے، وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کا تقاضا کرنے کا حقدار ہوتا ہے۔ تو خرید و فروخت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے انتقال ملکیت۔ انسان اپنی ضروریات پوری کرے، اس کے لیے خرید و فروخت ایک بنیادی چیز ہے۔ ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس خرید و فروخت کے اندر جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے باہم رضامندی۔ رضامندی کے گرد جو ہے وہ سارے کے سارے اصول گھومتے ہیں۔ اگر آپ خرید و فروخت کے اندر کسی کو زر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو اس رضامندی کا جو پہلو ہے اس کے خلاف ہے۔ اگر آپ کی یعنی کسی کی خرید و فروخت کے اندر جہالت رہتی ہے، پتہ ہی نہیں کتنا مال ہے، پتہ ہی نہیں کتنی قیمت ہے، تو جو رضامندی کا جو معاملہ ہے اس پر زد پڑتی ہے اور یہ چیزیں رضامندی کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ علماء ایسے شرائط میں سے سلطان قرار دیتے ہیں کہ جناب یہ انتہائی اعلیٰ ترین شرط ہے رضامندی۔ اور میں نے کتاب پڑھی، کسی ایک عربی کا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا، دو جلدوں میں، کم و بیش کوئی 2000 کے قریب صفحات ہوں گے، اور اس مقالے کا عنوان یہ تھا کہ خرید و فروخت کے اندر رضامندی کا جو اصول ہے یا رضامندی کی جو کیفیت اور شرط ہے، اس کے تحت کیا کیا مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ اور مقالہ نگار نے بڑے طول و بست کے ساتھ اس کی تفریحات کو بیان کیا۔ تو ایک یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو پہلا حکم تھا وہ تھا ممانعت کے حوالے سے، کہ بھی مسلمان نے باطل طریقے آمدنی کو اختیار نہیں کرنا۔ اب جو دوسری بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جائز طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے، اور جو جائز ذرائع آمدنی ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے مسلمان نے زندگی گزارنی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ناجائز ذرائع آمدنی تو آپ نے سماعت کی ہے کہ کچھ قسمیں بیان کی گئیں کہ بھئی یہ جو ذرائع آمدنی ہیں یہ ناجائز ہیں، یہ جائز نہیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جائز ذرائع آمدنی کیا ہے؟ جائز ذرائع آمدنی بھی بہت سارے ہیں، چند میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہی ہے جو قرآن مجید فقہ حمید نے بیان کیا کہ تجارت کے ذریعے جو ہے وہ مال حاصل کیا جائے، نفع حاصل کیا جائے، اپنے مال میں اضافہ کیا جائے، اپنی ضرورتوں کو پوری کیا جائے۔ تجارت ذرائع آمدنی کا ایک بڑا سبب ہے، بارش باقی جو سارے اسباب ہیں ان میں سے اکثر جو اسباب ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں اور کچھ اسباب بالکل الگ ہیں۔ تو پہلا جو سبب ہے جائز ذرائع آمدنی کا وہ ہے تجارت۔ دوسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مختلف سروسز، اپنی سروسز یا اپنی خدمات پیش کر کے، جیسا کہ ملازمت کے اندر بندہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور معاوضہ حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک دلال یا بروکر جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے، معاوضہ حاصل کرتا ہے، ایک ایڈوائزر خواہ وہ وکیل کی صورت میں ہو خواہ ڈاکٹر کی صورت میں ہو وہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے، معاوضہ حاصل کرتا ہے۔ تو اپنی جائز خدمات پیش کر کے اس کا معاوضہ حاصل کرنا یہ ایک دوسرا بڑا سبب ہے جو جائز ذرائع آمدنی ہے ان میں۔ تیسرا بڑا سبب ہے ترکہ، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو وارث بن رہے ہیں وہ وارث شریعت کے بیان کرتا حصوں کے مطابق خود بخود اس کے چھوڑے ہوئے مال و اسباب کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ذریعہ آمدنی ہے۔ بعض اوقات ایک نابالغ بچہ، بلکہ ایک دو دن کا بچہ، کیا ایک دن کا بچہ بھی کروڑوں روپے کا مالک بن سکتا ہے۔ اس کا باپ ارپتی ہو، انتقال ہو جائے، ایک دن کا بچہ ہے، دیگر ورثہ کے ساتھ ساتھ اس بچے کا بھی حصہ ہوگا اور اس کو بھی اپنا حصہ جو ہے وہ بالکل اتنا ہی ملے گا جتنا کہ اس کے بالغ بھائیوں کا ہوگا۔ تو وراثت ایک بڑا ذریعہ ہے۔ چوتھا جو سبب ہے ذرائع آمدنیوں میں سے وہ ہے گفٹ کا ملنا، تحفے کا ملنا۔ تحفے کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، جو وہ شرائط پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بڑی شرط ہوتی ہے قبضہ دے دینا۔ بعض لوگ اپنی جگہوں کو نام تو کر دیتے ہیں لیکن قبضے میں نہیں دیتے، لیکن قبضہ دے دینا ایک گفٹ کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے مل کے ثابت ہونے کا۔ تو گفٹ جو ہے وہ عام طور پر تو جائیداد میں بھی ہو رہا ہوتا ہے گفٹ، کہ جناب باپ نے اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کی ہے، تو جس طریقے سے ایگریمنٹ بنتا ہے سیل ایگریمنٹ، اسی طریقے سے گفٹ ایگریمنٹ بھی جائیدادوں کا بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بندہ جب اپنے آمدنی کے ذرائع، آج کل تو ٹیکس کی جو آوازیں ہیں وہ بڑی دھوم دھام ہیں ان آوازوں کی، اور چاروں طرف سے یہی آوازیں ہیں، تو انسان کو ٹیکس کے کاغذات کے اندر اپنے ذرائع آمدنی ظاہر کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایک ذرائع آمدنی آج بھی ظاہر کیا جاتا ہے، وہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو اماؤنٹ ہے یا یہ جو پراپرٹی ہے یا یہ جو اثاثہ ہے بطور گفٹ ہمیں ملا ہے۔ تو تحفہ انتقال ملکیت کا ایک سبب ہے۔ ایک بندہ بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کو کوئی چیز جب دیتا ہے تو یہ گفٹ کہلاتا ہے۔ پانچواں سبب ہے کہ مباح جو چیزیں ہیں ان پر تغلب یا قبضے کے ذریعے، استعلاء کے ذریعے بندہ ان چیزوں کا مالک بنے۔ جیسا کہ کوئی اگر سمندر میں جال ڈالتا ہے، جو سمندر کی مچھلیاں ہیں یہ مباح ہے، جو جال ڈالے گا یہ اسی کا ہو جائے گا۔ واٹر سپلائی کی جو ہے لائن چل رہی ہے باہر، یہ لائن تو واٹر سپلائی کی گورنمنٹ کی ہے، لیکن جب یہ ہمارے ٹینک میں آ جاتا ہے پانی، تو اس ٹینک کے ذریعے جب ہم اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں تو اب وہ پانی ہماری ملکیت میں ہو جاتا ہے۔ تو یوں جو مباح پانی ہے اس پر جب اپنے برتن میں لے لیا گیا، اپنے تالاب میں بھر لیا گیا، تو اب اس پر ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ پورا ایک بڑا باب ہے کہ کون کون سی چیزیں مباح ہیں اور کب کب ان سے ملکیت، کس کس طریقے سے ملکیت ثابت ہوگی۔ جو چھٹا سبب ہے وہ چھٹا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے لیے وصیت کرتا ہے۔ وارث کو تو وراثت سے حصہ ملے گا، غیر وارث کے لیے وصیت رکھی گئی ہے۔ اب وہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے وصیت کی گئی، تو وصیت کی گئی تو اب اس کو جو ہے اس طریقے سے مال ملا، تو یہ بھی ایک ذریعہ آمدنی کا ایک ماخذ اور ایک طریقہ ہے۔ ساتواں سبب ہے مصالحت، کمپرومائز کے ذریعے مال حاصل کرنا۔ کسی نے کسی کی چیز توڑ دی، اب اس کا تاوان لیتا ہے، تاوان جو لیتا ہے یہ ایک کمپرومائز کی صورت ہے، مصالحت کی صورت ہے۔ اسی طریقے سے شوہر نے مہر ادا کر دیا تھا، وہ بیوی مہر کی مالک بن گئی تھی، اب بیوی جو ہے وہ خلا مانگتی ہے۔ جب بیوی خلا مانگتی ہے اور خلا شوہر دینے پر راضی ہو جاتا ہے، اب وہ مہر جو واپس لے گا، اب دوبارہ اس رقم کا جو مالک بنے گا یہ ایک مصالحت اور کمپرومائز کا ایک سبب ہے جس کے ذریعے یہ مالک بنا ہے، یہاں سے بھی ملکیت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے آٹھواں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ کسی چیز کا مالک ہے، مثال کے طور پر بھیڑ بکریوں کا مالک ہے، درختوں کا مالک ہے، اب ان کی جو بھیڑ بکریوں کی اولادیں پیدا ہوں گی یا درختوں پہ جو پھل لگیں گے، یعنی جو بندہ جس چیز کا مالک ہے اس کے بینیفٹس کا بھی وہی مالک ہے، اس کی جو آمدنی ہے اس کا بھی وہی مالک ہوگا۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے رکھے ہیں، اور ان اسباب کے ذریعے جو مال حاصل کرتا ہے یہ جائز طریقے کہلاتے ہیں، یہ طریقے باطل طریقے نہیں کہلاتے، یہ طریقے پاکیزہ طریقے کہلاتے ہیں، حلال اور طیب طریقے کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک دنیا کا نظام ہے، دنیا میں کچھ لوگوں کا جو مقصد ہے، کچھ لوگوں کا جو شیوا ہے، کچھ لوگوں کی جو عادت و اطوار اور ہدف ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ جناب مال آنا چاہیے، چاہے کہیں سے بھی آئے، کسی بھی ذریعے سے آئے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں ان کی نیت تو خراب ہوتی ہے لیکن چوری ڈاکے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن جب موقع ملتا ہے، داؤ لگتا ہے، وہ مال کہیں نہ کہیں سے حاصل کرنے کا جو موقع ہے اس کو ضائع نہیں کر رہے ہوتے، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں جو نظام بیان کیا جا رہا ہے، جو بنیادی ضابطے بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی روح یہ ہے کہ ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ حلال و حرام کے جو ذرائع ہیں اس میں تمیز رکھے، حرام کو ترک کرے، حلال کو اختیار کرے، حرام کی جو ہلاکتیں ہیں، حرام کی جو بربادیاں ہیں، مال حرام کا جو فساد ہے اس کو مد نظر رکھے کہ دنیا میں بھی اس کے ذریعے ہلاکتیں ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کے ذریعے بندہ ذلیل و رسوا ہوگا اور اپنے آپ کو وہ ہلاکت پر پیش کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جب ہمیں پتا ہو کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں۔ ہر ایسا مسلمان کہ جو کماتا کھاتا ہے اس پر ان طریقوں کا، ان ذریعوں کا حاصل کرنا، ان ذریعوں کے متعلق جو علم ہے اس کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، ان چیزوں کا علم رکھنا اس پر فرض ہے۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے پر بات کرتے ہوئے ہم اپنے اگلے نقطے سے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اسی آیت مبارکہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ جو ایک جملہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بیان کیا، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب بندہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا اور وہ مال حرام کو ذریعہ آمدنی اختیار کرتا رہتا ہے، اس کے متعلق یہ حکم ارشاد ہوا کہ مال حرام میں جب تم پڑو گے اور حرام ذریعہ آمدنی کو اختیار کرو گے تو پھر تم اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر رہے ہو، دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی ہے، بربادی ہے، نحوست ہے۔ ظاہر بات ہے ایک مال حرام جو ہے وہ مال حرام کے اب کیا ثمرات ظاہر ہوں گے؟ بندے کے اندر سے گندگی ظاہر ہوگی اور یہ گندگی قول و فعل سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، بیماریوں کے ذریعے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، اس کی اولاد پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس کے گھر پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس کی عبادت پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مشتبہ کھجور، کوئی مال حرام نہیں تھی، مشتبہ تھی، مشتبہ کھجور انہوں نے کھا لی تھی تو 40 دن تک عبادت کی جو لذت ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو دنیا کے اندر بھی بندہ ہلاکت میں پڑے گا، ابھی تو مشتبہ کھجور تھی، لیکن جو خاص مال حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگوں کے اموال کو ظلم حاصل کرتے ہیں، خیانت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، رشوت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ان ذرائع کو اختیار کرتے ہیں کہ جو ذرائع شریعت نے بیان کر دیے کہ یہ حرام ذرائع ہیں، تو قرآن پاک نے فرمایا کہ ایسا کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ہلاکت ہے اس کے لیے، مختلف شکلوں میں ہلاکت۔ ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ بندے کے پاس مال آ گیا ہے، اب بندے پر لازم ہے کہ اس مال کو حرام کاموں میں صرف نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، میرے پاس مال ہے، میں جوا کھیلوں گا، میرے پاس مال ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال کے سبب گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مال نہ ہوتا تو یہ گناہ نہ کر رہے ہوتے، تو اپنے مال کے ذریعے بہت سارا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں دوسری تفسیر کے مطابق ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اتنا نہ اتراؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کرو. ایک تفسیر اس آیت مبارکہ کی یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد ہے اپنی باڈی اپنی جان کو نقصان پہنچانا. لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, خودکشی جائز نہیں ہے. اپنا کوئی عضو کاٹ ڈالنا, اپنے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچانا یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے شریعت مطہرہ کی بہت ساری وہ تعلیمات بھی آیت مبارکہ کے اس حصے کے تحت داخل ہوں گی کہ جن تعلیمات کے اندر شریعت مطہرہ نے بندوں پر سختی اور بندوں پر جو ایک مشقت ہو رہی تھی اس کے تحت نرمی داخل فرمائی اور آسان حکم بیان فرمائے. ایک صابر صورت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی, رات کو احتلام ہو جاتا ہے اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی, یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر میں نے غسل کیا اس ٹھنڈے پانی سے تو میں تو مر ہی جاؤں گا. بالکل یہی الفاظ روایتوں میں ہیں. تو انہوں نے اب غسل نہیں کیا, اپنے جسم پر پانی نہیں بہایا, بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کی کیفیت تھی اور میں نے نماز جو ہے وہ تیمم کر کے پڑھ لی, میں نے غسل نہیں کیا. اور پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت پر نہ ڈالو. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ مسکرائے اور ان کا جو یہ عمل تھا اس کی آپ نے تردید نہ فرمائی. جہاں غسل کرنے کا اور وضو کرنے کا موقع ہے, بہت ساری جگہوں پر پانی کی جگہ تیمم کو رکھا ہے, اسی طریقے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے بیٹھ کر نماز پڑھنے کو رکھا ہے, جماعت سے نماز پڑھنے کا جو حکم ہے بہت ساری جگہوں پر ان احکامات سے جو ہے معذور بندے کو رکھا ہے. بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جہاں شریعت مطہرہ نے نرمی دی ہے, وہاں پر بھی یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اور اس سے یہ باتیں بھی ثابت ہوتی ہیں. فرمایا گیا ان اللہ کان بکم رحیما, اور یہ تمام احکامات جو اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے, اللہ تعالی مہربان ہے تم پر, ان احکامات پر عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے؟ کہ لوگ لوٹتے رہیں, چوریاں کرتے رہیں, ظلم کرتے رہیں, ایک دوسرے کا مال کھاتے رہیں, یہ نظام تھوڑی ہے. دین اسلام کے نظام میں تو اموال کا تحفظ ہے, عزتوں کا تحفظ ہے, جانوں کا تحفظ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا تحفظ چاہتا ہے, وہ ہم پر مہربان ہے, وہ ہم پر کریم ہے, وہ ہم پر رحیم ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ جو احکامات ہیں, حلال و حرام کے مختلف جو کیٹیگریز بنائی گئی ہیں, یہ جو ذرائع آمدنی کی تقسیم بندی کی گئی ہے, اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے, تمہارے معاشرے کی بھلائی ہے, معاشرے کی بہتری ہے. اب جو نہیں کرے گا, ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا, اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا, کہ جو تجاوز کرے گا حدود کو, حدود کی پاسداری نہیں کرے گا, عُدْوَانًا وَظُلْمًا, اور وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا یا لوگوں پر ظلم کرے گا, فرمایا گیا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا, اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ دنیا میں اسے سزا دے گا بلکہ آخرت میں بھی اسے آگ میں ڈالے گا اور اسے دردناک عذاب دے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ سب کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ سزائیں تو بہت ساری ہیں, خود احادیث مبارکہ میں بہت ساری سزائیں بیان کی گئیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے, اگر صدقہ کرے تو قبول نہیں, خرچ کرے تو برکت نہیں, اپنے بات چھوڑے تو جہنم میں جانے کا سامان. اللہ تعالی برائی کو برائی سے ختم نہیں فرماتا. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی جو حرام غذا سے پلا ہو, یعنی جو اجزاء جسم کی جو نشو نما, جو گروتھ اگر حرام اجزاء سے ہوئی ہے تو جب تک وہ حصہ ختم نہیں ہو جاتا ایسا بندہ جنت میں نہیں جائے گا, اسے سزا ملے گی. یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سبب پیدا فرمائے, کسی کی شفاعت ملے, یا بغیر سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے. لیکن جرم بہرحال ہے, استحقاق عذاب ہونا پایا گیا ہے تو مال حرام کی کتنی نوستیں ہیں آپ نے سماعت کی، ہمارے ساتھ طلبہ اکرام بھی ہیں، اور یہ جو موضوع بیان ہوا سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کے تحت جو گفتگو کی گئی، آپ حضرات کے ذہنوں میں کچھ سوال ہے تو پوچھئے۔
مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ
اپنا نام بتائیے گا پہلے۔
حسن رضا دورہ حدیث شریف، آپ نے فرمایا کہ لا تقتلوا انفسکم، اس کے تحت کہ بھائی اپنے جسموں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، تو اس صورت میں تو پھر فسد کروانا، حجامہ کروانا، پھر یہ ناجائز ہونا چاہیے، تو اس بارے میں آپ بتا دیں۔
سوال میں جواب موجود ہے، سوال میں جواب موجود ہے۔ تو انسانی باڈی کے اندر علاج کے لیے چیرا لگوانا، فسد کے اندر چیرا لگایا جاتا ہے، وہ علاج ہے۔ جب ناسور ہو جائے تو عضو بھی کاٹنا پڑتا ہے، ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے بہت سارے مریضوں کے ٹانگوں کے حصے کاٹے جاتے ہیں، کہ اتنی نہیں کاٹیں گے تو اب اس سے زیادہ کاٹنی پڑے گی، وہ ایک جدا گانا شروع ہوتا ہے۔ تو فصل لگوانے میں خون نکال کر جو فاسد خون ہے وہ نکالنا پڑتا ہے، اس میں بندے کا نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ طریقہ علاج ہے، طریقہ علاج کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھوڑا پھون سے نکل آتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ٹک لگایا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ فائدے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد راشد دورہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھائیں، تو اس سے مراد جو ہے ذرائع ہیں، یعنی ایسے ذرائع استعمال نہ کریں جو ناجائز ہیں۔ تو ذرائع کے اندر پھر آپ نے فرمایا کہ گفٹ بھی آتا ہے، کہ گفٹ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو کوئی اگر شخص حرام کی کمائی کا گفٹ دیتا ہے لیکن جس کو وہ گفٹ ملا ہے اس کو پتا نہیں ہے، تو اس کا یہ گفٹ استعمال کرنا ناجائز ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔
دیکھیے، جو ناجائز مال ہے، حرام مال ہے، مثال کے طور پر کوئی ڈبا ہے، کوئی بھی چیز ہے، رشوت میں اس کو ملی تھی، بی این ہی وہی چیز ملی تھی اس کو رشوت میں، اب وہ چیز کوئی بھی نہیں لے سکتا، یعنی رشوت یہ چیز اب انتقال ملکیت کا فائدہ ہی نہیں دے گی۔ جو ایک گفٹ کا حکم ہے نا، کہ جب بندہ کسی کو وہ چیز دیتا ہے تو ملکیت بدل جاتی ہے، تو اگر وہ چیز حرام کی ہے تو وہ سامنے والے کی ملکیت میں جائے گی ہی نہیں، اس کے لیے لینا جائز ہی نہیں ہے، بے نہیں وہ حرام کی موجود ہے۔ اچھا، بلکہ اگر رشوت کے طور پر اس کے پاس آئی ہے، چوری کس نے کی ہے، ڈاکہ مارا تھا اس کی ہے، تو اس شخص پر لازم ہے جس کا یہ مال ہے ان تک پہنچائے، ان تک یہ پہنچانا واجب ہے اس کے اوپر، نہ یہ خود صرف کر سکتا ہے نہ کسی اور کو یہ دے سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا ایک رخ گفتگو کا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو ملے تو ملے تھے تو کیش ملا تھا، وہ مال حرام تھا، اب اس نے اس کیش کا کی کوئی چیز خرید لی ہے، اب اس چیز کے اندر حرمت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس کی دو طرح کی صورتیں بنتی ہے، اور فقہ کرام نے جو اصول بیان فرمایا، عقد و نقد کا جمع ہونا، اس میں وہ اس کے تحت یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اب اس چیز کے اندر حرمت آئی یا نہیں آئی۔ غالب چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طریقہ کار عام طور پر رائج ہے، ان چیزوں کے اندر حرمت نہیں آتی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جس کی حلال آمدنی بھی ہے، حرام آمدنی بھی ہے، اس کے ہاں دعوت کھانے میں مذائقہ نہیں ہے، جب تک متعین نہ ہو جو ہم کھا رہے ہیں یہ مال حرام سے ہی خریدا گیا ہے، عام طور سے ایسا متعین نہیں ہوتا۔ البتہ اگر غالب آمدنی اور غالب جو ذریعہ ہے وہ حرام ہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے ہاں دعوت کھانے سے احتراز کیا جائے گا۔ آخری سوال لے لیتے ہیں پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احمد شایان دورہ حدیث شریف کے اندر پڑھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے مال کو باطل طریقے کے ذریعے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراضی منکم، مگر کہ وہ تجارت جو رضامندی کے ذریعے ہو۔ کیا ہر تجارت جو رضامندی کے ذریعے ہو وہ جائز ہے، یا اس کے بارے میں کچھ قاعدہ ہے؟ کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر دونوں فریقین کی رضامندی تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ جائز نہیں ہوتے۔
دیکھیں، یہ ایک رخ ہے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ رضامندی ہے پھر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام ذرائع آمدنی میں شامل ہے، جیسے سود کا ارتکاب ہے۔ عام طور پر جو بینک ہیں وہ ایک فارم دیتے ہیں، جو کسٹمر ہے وہ اسے ایگری کرتا ہے، تب جا کے سودی اکاؤنٹ کھلتا ہے۔ تو رضامندی تو پائی گئی یہاں پہ، تو ہر رضامندی جائز نہیں ہے، تو واضح بات ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تجارت کے اندر رضامندی پائی جائے گی، یہ لازمی چیز ہے۔ اب اس پہلو کے تحت گفتگو کرتے ہوئے صاحب تفسیر مدارک نے، حضرت ملا جیون علیہ رحمٰ نے تفسیر احمدیہ کے اندر، اور اسی طریقے سے دیگر فقہ نے، یعنی امام فخر الدین رازی ہو گئے اور فقہ ہو گئے جو شوافے ہیں، انہوں نے اب فقہی جزیات پر بھی کلام کیا ہے۔ وہ کیا کلام کیا ہے کہ ہمارے فقہ نے ثابت کیا کہ جناب جو بے موقوف ہے وہ جائز ہوگی، جب جائز کر دے، بے موقوف فاسد بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مقرے کی جو بے ہے وہ جب وہ راضی ہو جائے تو وہ جائز ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ جو احناف اور شوافے کے درمیان ایک اختلاف ہے کہ بے ہونے کے بعد جب تک مجلس نہیں بدلی خیال رہے گا، تو احناف فقہ نے کہا کہ اس آیت کا جو اطلاق اور عموم ہے وہ یہ بتاتا ہے ایسا کوئی خیال نہیں ہے، باب رضامندی ہوگی، بیٹھ منعقد ہو گئی ہے، انعقاد کے لیے اب اس طرح کا کوئی خیال جو ہے وہ مانے نہیں ہے۔ تو یوں تجارت کے ضمن میں مفسرین نے بہت سارے نکات بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔